الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے, اسی تعلق سے کچھ باتوں کی یاد دہانی اس وقت کی نشست میں کرانا مقصود ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کسی سوال جواب کی نشست کے دوران میں اس بات کا ذکر کیا کہ فحاشی اگر عام ہوگی اور شریعت نے جو پردے کے احکامات عطا کیے ہیں اگر ان کی خلاف ورزی ہوگی تو معاشرہ جنسی بے راہ روی کا بھی شکار ہوگا اور جنسی جرائم بھی بڑھ جائیں گے. یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن اس پر ہمارے ملک کے کچھ لبرل طبقات اور کچھ سیکولر مائنڈڈ لوگ اور کچھ میڈیا کے افراد نے اور کچھ این جی اوز کی خواتین نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا ہے, تو اس کے تعلق سے بھی گفتگو کے دوسرے حصے میں کچھ باتیں گزارشات کے طور پر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. جہاں تک ماہ رمضان مبارک کا تعلق ہے, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان کے لیے اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کا اہتمام کیا جائے. چنانچہ بعض روایات جو احادیث مبارکہ میں ہیں ان میں یہ دعا بھی نبی اکرم علیہ السلام کی ہمیں ملتی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, اے اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. یعنی ماہ رمضان سے دو مہینے پہلے, رمضان کے آغاز سے دو مہینے پہلے اللہ کے پیغمبر دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ برکت عطا فرما دے رجب و شعبان کے مہینوں میں اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. اب امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید المرسلین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم خطاؤں سے اور بعدس خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر جن کا مقام اور رتبہ ہو, وہ اگر دو مہینے پہلے اس کا اہتمام کر رہے ہیں دعا کا, تو میں اور آپ اندازہ کر سکتے کہ ہم گناہگاروں کو کس قدر اس ماہ مبارک کے تعلق سے تیاری اہتمام اور دعا کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ہی تمام مسلمانوں کو ایمان اور عافیت صحت اور سلامتی کے ساتھ یہ ماہ مبارک عطا بھی فرمائے, اور ابھی سے اس کی بھرپور ایسی تیاری کریں کہ جب اس ماہ مبارک کا آغاز ہو تو ہم بالکل تیار ہوں اس کی برکتوں اور رحمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے. جیسا کہ دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ سیزن کا لفظ سبھی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, کاروبار کے اعتبار سے اور دیگر امور میں یا معاملات میں, کہ سیزن کیا ہوتا ہے. سیزن ایک خاص موقع ہوتا ہے کہ جب بندہ زیادہ محنت کرتا ہے, آرام کم کرتا ہے تو کمائی زیادہ ہوتی ہے. جیسے رمضان میں ملبوسات کا معاملہ آئے گا, جوتے خریدنے کا معاملہ آئے گا, کھانے پینے کے معاملات آئیں گے, تو جو لوگ بھی ان چیزوں میں ڈیل کرتے ہیں انہوں نے تیاری پہلے سے کر رکھی ہوتی ہے رمضان کے تعلق سے. یہ کووڈ کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے, اس وبا کا خاتمہ ہو, اس کے اثرات اللہ جو بھی اثرات ہیں اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے, تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. بہرحال اس سے ہٹ کر اگر ہم سوچیں تو بہرحال ہر سال اس ماہ مبارک سے پہلے ہی جن لوگوں نے کھانے پینے کی اشیاء, ملبوسات کا کاروبار, جوتوں کا کاروبار, وہ پہلے سے تیاری ہوتی, پہلے سے ان کی بھرپور تیاری ہوتی. تو سیزن ہم سب کو سمجھ آتا ہے, سیزن کے آنے سے پہلے ہی سیزن کی تیاری ہوتی تاکہ جب سیزن شروع ہو تو بھرپور محنت ہو, آدمی آرام بھی چھوڑ دیتا ہے, کھانا پینا بھی تھوڑا کبھی کم ہو جاتا ہے, گھر آنا بھی ذرا لیٹ ہو جاتا ہے, کیوں سیزن ہے بھائی. نہ اس سیزن میں شادی بیاہ کے معاملات ہوں گے، نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا، نہ کوئی ٹریولنگ ہوگی، نہ کوئی گھومنا، نہ سیر سپاٹا، ساری محنت کہاں ہے جی؟ سیزن کمانے کے اندر. تو زیادہ محنت ہوتی ہے، آرام کم ہوتا ہے، اور کمائی بہرحال زیادہ ہوتی ہے. بعض ایسے کام کاج ہیں یا کاروبار ہیں کہ 12 مہینے میں سے 3 مہینے وہ کماتے ہیں، پورا سال کھاتے، تو وہ ان کا سیزن ہوتا ہے. تو یہ میرا اور آپ کا سیزن آ رہا ہے. یہ رمضان مبارک کیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا سیزن ہے. کیسا سیزن ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے ہمیں ترغیب و تشویق دلائی. کبھی آپ فرماتے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے، کوئی بھی بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے، کوئی بھی کھلا نہیں ہوتا. کیا مراد ہے؟ آؤ محنت کر لو، سیزن ہے، محنت کر لو جنت کو پالو، اور محنت کر لو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو. تمہارے اس ماہ مبارک میں جنت کا حصول آسان، اور تمہارے اس ماہ مبارک میں جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا، اگر کر لو تو جہنم سے بچاؤ آسان ہو جائے گا. تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے، کوئی بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے سارے بند کر دیے جاتے، کوئی کھلا نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے، اے نیکی کے شوقین آگے بڑھو، نیکی کر لیں، اور اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا. نیکی کے طلبگاروں، نیکی کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو، شوق رکھنے والوں، آگے بڑھو. یہ تمہارا نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، یہ تمہارا سیزن آ گیا، یہ تمہاری کمائی کا موقع آ گیا. بہار، یہ جو کان ہمارے ہیں ان سے تو اس کو تو نہیں سن سکتے، اس پکار کو دل کے پاکانوں سے اور روح کے کانوں سے سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پکار پر مجھے اور آپ کو لبئی کہنے کی توفیق، آگے بڑھیں، خوب آگے بڑھیں. تو اے نیکی کے شوقین آگے بڑھو، نیکی کر لے، اور اے گناہ کے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا. یہ بھی خیال ذہن میں بلکہ دل میں یہ یقین رکھیں کہ نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن ایک ڈر بھی رکھیں کہ گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی. علماء نے لکھا کہ جب کسی دن یا رات یا وقت یا مقام میں برکت کی وجہ سے نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو اس دن یا رات یا وقت یا مقام پر گناہ کرو تو اس کی شدت بھی بڑھ جائے گی. بہت توجہ رہے. تو نیکی میں آگے بڑھنا ہے، اور بدی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی، اور یہ ابھی سے تیاری ہوگی. ایسا نہیں کہ رمضان شروع ہوا چلو پلان کریں اس کو، جب تک ختم ہو جائے گا، تکمیل ہو جائے گی اس کی، ابھی سے اس کی تیاری کرنی. اور اس حدیث میں آیا، ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. ہر رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. رات شروع کب ہوتی ہے؟ غروب پر، جب ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں غروب کے ساتھ ہی، تو غروب کے ساتھ رات شروع ہو جاتی ہے. اور رات ختم کب ہوتی ہے؟ جب سحری کا ٹائم مکمل ہو رہا ہوتا ہے. یہ دونوں مواقع بڑے قیمتی ہیں، برکت کے اعتبار سے بھی، دعا کی قبولیت کے اعتبار سے بھی، اور افطار کا موقع وہ بھی قبولیت کا موقع، سحری کا وقت وہ بھی قبولیت کا وقت ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہاں بڑے درد دل کے ساتھ میں گزارش کروں، یہ ٹی وی کے ڈبوں پر اور اسمارٹ فون کی اسکرین پر جو کچھ دکانداری رمضان میں چلتی ہے نا، ٹیلی ویژن والوں کی، سیٹلائٹ چینلز والوں کی، خوب کسی نے لکھا یہ رمضان دکان ہے. کیا ہے؟ تو اس دکان کو بند کریں. یہ دین کے نام پر اکثر، تمام کا تو میں نہیں کہہ سکتا، اکثر و بیشتر کھلواڑ ہے، اور یہ کمرشلائزیشن ہے. یہ سرمایہ داروں کو ایک دماغ میں بات آگے کہ کس طرح پیسہ بنانا ہے، اور کس طرح دین کو تماشا، کھلواڑ بنا کر وہاں پر پیش کیا جاتا ہے. کبھی وہ ادوار ہمارے گزرے، ہمارے بزرگوں کے، آبا و اجداد کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر افطار سے 15 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ جاؤ، قرآن کی تلاوت ہو، اذکار کا اہتمام ہو، اللہ سے دعا کا اہتمام کیا جائے. اب کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ کی توجہ نہیں ہے. وہ جو بیٹھا ہوا دعا کروا رہا ہے، جس کے ساتھ بے پردہ عورتیں بھی کبھی کبھی بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ وہ تحفے تحائف کا بھی معاملہ چل رہا ہوتا ہے، بازار لگا ہوا ہے. تو خدا را اس کو بند کریں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم ان لوگوں کے حوالے نہ کریں کہ یہ دعائیں کروائیں تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اس کو خدا را بند کریں. ہاں، گھر والوں کو لے کر بیٹھیں، کچھ اللہ کا ذکر ہو، وقت ہو تو کچھ مطالعہ ہو جائے، 2-3 آیات کا ترجمہ بیان ہو جائے، کوئی احادیث کا ترجمہ بیان ہو جائے، مستند اہل علم کی تفاسیر، احادیث کے مجموعے سب موجود ہیں، دعا کا اہتمام کریں. وہ افطار کے وقت بھی قبولیت کا موقع، اور سحری کے اوقات میں بھی. سحری میں اٹھی رہیں، کھا رہے پی رہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ بھائی. اللہ کے رسول علیہ السلام تو پورا سال قیام اللیل میں ہوتے تھے،
جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، رمضان اس کی ایک شکل گو کے تراوی مل گئی اول وقت میں نماز عشاء کے ساتھ، لیکن وہ رات کے آخری حصے میں اللہ کے ساتھ لو لگائیں. حدیث میں آتا ہے اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے سال کی ہر رات میں، سال کی ہر رات میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا اپنی شان کے مطابق، اور اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کہ دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کہ مغفرت مانگنے والا کہ اس کی میں مغفرت فرما دوں. تو اللہ تو ہر رات میں پکارتا ہے، اور رمضان کی تو ہر رات برکتوں والی ہے، اور پھر سحری کے وقت اٹھنا ہی ہے، اس وقت کو بھی قیمتی بنائیں. اللہ تعالیٰ پہلے مجھے توفیق دے، میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، اور آپ کے لیے بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ سیزن جو اللہ کے پیغمبر بیان فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مشہور خطبہ ہے جو اکثر و بیشتر جمعے کے خطبات میں بھی بیان ہوتا ہے، دیگر مجالس میں بھی بیان ہوتا ہے، شائع بھی ہوتا ہے، کہ جو ایک مرتبہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا، رمضان سے ایک دن پہلے، رمضان سے ایک دن پہلے شعبان کی آخری تاریخ کو حضور علیہ السلام نے یہ فضیلت ماہ رمضان پر ایک خطبہ عطا فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کے چند جملوں کا حاصل. یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ وہ مہینہ جس میں ایک رات اللہ نے وہ عطا فرمائی جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. یہ کم از کم ہزار مہینے کتنا افضل ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، انشاءاللہ بعد میں اس کا ذکر آتا رہے گا. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ ایک نفل کام کرو اس ماہ مبارک میں تو فرض کے برابر اجر عطا ہوگا، اور ایک فرض اگر ادا کرو تو 70 فرضوں کے برابر اجر عطا ہوگا. یہ اللہ کے پیغمبر سیزن بیان کر رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ سیزن کا لفظ ہمیں سمجھ آتا ہے، اس لیے بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں اپنی آپ کی یاد دہانی، ترغیب و تشویق کے لیے. تو نفل فرض کے برابر، اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. پھر حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صبر کا مہینہ ہے، بس صبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر تو ہے، طویل روزے ہیں، گرمی کی شدت کا معاملہ بھی ہے، اور بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، پھر کاروبار بھی ہے، نوکری بھی ہے، دیگر معمولات بھی ہیں، لیکن وہ روکتا ہے اپنے آپ کو کس سے؟ کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا، پینے کو ہاتھ نہیں لگانا، زوجین کا تعلق قائم نہیں کرنا. کیوں؟ اللہ نے منع فرما دیا. یہ روکنا صبر ہے، اور کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. جی کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. تو اللہ بھی غیور ذات ہے نا، کہ اس کے بندے اس کے لیے بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، تو ان کو نوازے گا وہ. تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، یہ صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے. آپ نے فرمایا یہ شہر المواسات ہے، یہ غمخاری کا، ہمدردی کا مہینہ ہے، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی حاجت روائی کرنے کی، پوری کرنے کی کوشش کرنا، دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، سخاوت کی کوشش کرنا، خرچ کرنے کی کوشش کرنا، یہ حضور فرما رہے. اور حضور کا اپنا عمل کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ مشہور روایت کے مطابق کہ آپ ہر سال دور فرماتے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں، قرآن کا دور، جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا، جیسے ہمارے ہاں حفاظ ایک دوسرے کو پہلے سناتے اور آپ میں پھر تراوی میں سناتے الحمدللہ، تو حضور رمضان میں دور فرماتے جبریل امین کے ساتھ. اور آپ کی آخری جو آخری رمضان حیات طیبہ کا تھا، تو حضور نے دو مرتبہ قرآن کا دور کیا، اس کی اپنی حکمت تفصیل کا موقع نہیں. جب حضور جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، تو بتایا جا رہا ہے کہ حضور کی جو سخاوت تھی مخلوق خدا کے ساتھ، بھلائی کا معاملہ، خرچ کرنے کا معاملہ، اس سخاوت کی کیفیت میں تیز رفتار آندھی کی طرح تیزی آ جاتی. اول تو حضور پورا سال سخاوت فرماتے، اور اتنا آپ کا اور آپ کا گھرانہ تھا کہ حضور نے کبھی زکات ادا نہیں کی. کیوں؟ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا جس پہ زکات اپلیکیبل ہو، تو بچا کیا ہوگا؟ اللہ کچھ بھی نہیں، سب دے ڈالا. اس کا تصور ہم کر سکتے ہیں؟ بھارت یہ اپنی تفصیل اپنی جگہ، لیکن ماہ رمضان میں اس سخاوت کی کیفیت میں تیز رفتار آندھی کسی تیزی آ جایا کرتی تھی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہماری زبان میں عرض کر رہا ہوں اس سیزن کی وضاحتیں بھی کی ہیں، اور خود اپنا عمل پیش کر کے دکھایا. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اس ماہ مبارک میں محنت زیادہ ہے، آرام کم ہے. ہمارا ایک عام تصور بنا ہوا ہے کہ رمضان آرام کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، وہ بات کے دفاتر میں اور دکانوں پر کچھ اوقات کم کر دیے جاتے ہیں، اچھی بات ہے تاکہ روزہ رکھنے والے کو تھوڑی سہولت ہو جائے، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے اور وہ حدیث سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، لیکن یہ سمجھ بیٹھنا بس آرام ہی آرام کرنا ہے، دفتر کے اوقات بھی کم ہو جائے، گھر پہ آرام کر کے میں آ کر میں سو بھی جاؤں، نہیں۔ تو رمضان یہ آرام کا مہینہ نہیں، جیسے دنیا کے تعلق سے سمجھتے ہیں کہ سیزن کمائی کا مہینہ ہے نا، تو سیزن میں محنت زیادہ ہوتی ہے اور سیزن میں آرام کم ہوتا ہے، اسی طرح میرا اور آپ کا سیزن ہے، نیچوں کا موسم بہار ہے، تو کچھ آرام تو کریں گے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن آرام تو پورا سال بھی کرتے رہتے ہیں، تو سیزن میں کیا مس کر دیں گے، سیزن میں کیا کھو دیں گے، سیزن میں کیا لوز کر دیں گے؟ قطعا نہیں۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کو دیکھیں، وہاں رمضان میں حرکت یعنی متحرک ہونا کس قدر دکھائی دیتا ہے، حرکت سے مراد متحرک ہونا۔ اللہ نے اس قرآن کا نزول کب شروع کیا ہے؟ رمضان میں۔ وہ قرآن کہ اگر پہاڑوں پر اس کا نزول ہو، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، اس قدر جلال والا کلام اللہ نے رمضان میں اتارا ہے۔ بدر کا میدان کب سجائے؟ رمضان میں۔ اور وہ رمضان میں جو بدر کا میدان سجا، اللہ اس کو یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام دن کہتا ہے اللہ تعالی، وہ رمضان میں۔ فتح مکہ کب ہو رہی ہے؟ رمضان میں۔ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہاں جب یہ مہمات آئی ہیں، بدر کا معاملہ ہو، فتح مکہ کا موقع ہو، تو جیسے بدر کا معاملہ روزے توڑے گئے ہیں، کیوں؟ اب قتال آ گیا، لیکن اس سے قبل تو روزہ رکھا گیا ہے، تو تیاری رمضان میں ہوئی ہے کہ نہیں، اور روزے کے دوران میں تیاری ہوئی ہے کہ نہیں، اس کو کہہ رہا متحرک مہینہ۔ اسی طرح آپ ہم جانتے ہیں شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہے، بیٹل آف احد، شوال 3 ہجری میں، تو شوال کا بات ہے، رمضان کے بعد، تو تیاری ہوئی ہوگی کہ نہیں۔ احزاب کا موقع، غزوہ احزاب، بیٹل آف ٹرنچز، غزوہ خندق، یہ ہے شوال 5 ہجری میں، تو پھر اگین وہی بات ہے، رمضان میں تیاری ہوئی ہوگی کہ نہیں۔ تو یہ ہمارا خیال ہے کہ آرام کا مہینہ ہے، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں تو وہاں متحرک مہینہ دکھائی دیتا ہے، حرکت والا مہینہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر پورا سال قیام اللیل فرماتے تھے، سورہ مزمل بتاتی ہے، تو رمضان میں تو نور علی نور والی بات ہوگی۔ اسی لیے اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پوری رات قیام فرماتے، پوری رات قیام فرماتے، اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، کھڑے ہو اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، پوری پوری رات۔ اور صحابہ کی تراوی رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ آپ کو تفصیل ملے گی موطأ امام مالک کی روایات میں، موطأ امام مالک کی روایات میں ذکر آتا ہے کہ صحابہ کرام کی تراوی اتنی طویل ہوتی، جب وہ فارغ ہو کر واپس آتے تو گھر والوں سے کہتے کہ جلدی کرو، کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے اور ہم کچھ کھانے پینے سے رہ نہ جائیں۔ تو پوری پوری رات کہاں گزر رہی ہے جی؟ تراوی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ یہ گفتگو آئندہ کی نشستوں میں ہر سال ہم بیان کرتے ہیں، لیکن بہرحال جب ماہ رمضان شروع ہو جائے گا تو رمضان اور روزہ اور اس کی حکمت، اور رات کا قیام، تراوی، اس میں قرآن کا سننا سنانا، ان کی حکمت کیا ہے، ان کا ربط کیا ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں بھی ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ اس وقت تو یہ ہے کہ جو اللہ ہمیں موسم عطا کر رہا ہے، موسم بہار نیکیوں کا، یہ دھوپ اور گرمی کی شدت تو بہرحال اپنی جگہ ہے، اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے بچائے، اللہ ہمیں قبر کی گرمی سے محفوظ فرمائے، لیکن موسم بہار کہہ رہا ہوں نیکیوں کا، یہ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ اللہ ہمیں یہ مہینہ عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور ابھی سے تیاری کریں، ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، کس طرح میرا گھرانہ جنتی گھرانہ ہو جائے، کس طرح میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس سیزن میں کمائی میں لگا سکوں، کس طرح ہم ایسی محنت کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کس طرح ہم ایسی محنت کریں کہ ہم جہنم سے بچنے والے ہو جائیں، کس طرح ایسی محنت کریں کہ محروم نہ ہوں۔ ایک حدیث، اور بلکہ دو احادیث کا ذکر کر کے یہ نقطہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، نماز جب بھی ادا کرو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، نماز جب بھی ادا کرو تو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز۔ تو یہ تو حدیث شریف ہے، میں اس کے ذیل میں عرض کروں کہ رمضان ایسے گزارنا ہے کہ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، رمضان ایسے گزاریں کہ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. ہاں باقی جو رعایتیں اللہ کے دین نے عطا فرمائی وہ اپنی جگہ ہیں، مجلس میں بہت سے بزرگ بھی تو ہیں نا جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتے، تو جب اللہ نے ان پر حکم دیا ہی نہیں ہے تو ان کو پریشان نہیں ہونا، وہ فدیہ دیں گے، مگر اللہ سے لوتو لگا سکتے ہیں، بیٹھ کر نوافل تو پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا کلام تو تلاوت کر سکتے ہیں. یہ ان کے لیے جن کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، ایسا شدید بڑھاپے کا معاملہ کہ ممکن نہیں، یا ایسی بیماری کہ جس سے اب ریکوری ممکن نہیں ہے، وہ فدیہ دیں گے. وہ مسائل ان حضرات کو پتا ہے، لیکن محروم کوئی نہ رہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، تو نماز ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کو ایسے گزارنا ہے کہ شاید میری آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو. اور ایک بات ہم ابھی سے طے کر لیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا وہ تذکرہ جو مستدرک حاکم کی روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ممبر کی ایک ایک سیڑھی پر حضور علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین آمین آمین. عرض کی گئی بعد میں یا رسول اللہ علیہ السلام ایسے تو پہلے کبھی نہ ہوا، کیا ماجرا ہے آج کا کہ آپ نے آمین 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 فرمایا؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے علیہ السلام، اور جبرائیل نے آ کر تین بد دعائیں کی ہیں. وہ کیا ہے جی؟ نمبر ایک، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ اپنی جنت نہ کما سکے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اللہ کے رسول امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین، یہ تباہ برباد ہو جائے. فرشتوں کا سردار اگر دعائے ضرر کرے، بد دعا جسے ہم کہتے ہیں، اور پیغمبر مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سید المرسلین آمین کہیں، تو آپ سوچیں اس کا حشر کیا ہونا ہے پھر اس بندے کا. نمبر دو، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صلات نہ بھیجے، درود نہ پڑے، تو حضور نے فرمایا آمین، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص. اور نمبر تین، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے. ہم نے یہ ہدف رکھنا ہے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس بد دعا اور اس محرومی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ابھی سے پلان کریں گے، ابھی سے تیاری کریں گے، اوقات کو دائیں بائیں کریں، فضولیات کو تو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، گناہ کے کام تو بالکل ہی چھوڑ دینے چاہیے، کچھ ایسے کام جو جائز بھی ہیں وہ بعد میں کر لیں گے، کنسٹرکشن کا کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے. میں اپنے آپ کو مخصوص کروں گا اس ماہ مبارک میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ابھی سے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. باقی ماہ رمضان، پھر اس کا روزہ، روزے کی حکمت، روزے کے اجر، رات کی تراوی میں قرآن کا پڑھنا سننا، قرآن سن تو لیتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں لیکن سمجھنا بھی چاہیے، اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اگلی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، ابتدا میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ یہ کہ وزیر اعظم پاکستان کا کوئی عوام کے ساتھ پروگرام تھا سوال و جواب کا. کیا سوال تھا بھلا، کس نے کیا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے ملک میں جو جنسی بے راہ روی اور یہ جنسی اعتبار سے زیادتی کے کیسز بڑھ رہے ہیں، جس کی کیا بہت بڑی وجہ ہے، فحاشی کو اگر پھیلایا جائے گا، بے پردگی کو اگر پھیلایا جائے گا اور دین نے جو پردے کے احکامات دیے ہیں اس کی خلاف ورزی ہوگی تو یہ تو ہوگا، پھر تو جذبات بھی بھڑکیں گے، اشتعال انگیزی بھی آئے گی، اور پھر بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز بھی ہوں گے اور یہ درندگی کے معاملات بھی چلیں گے. بالکل صحیح بات کہی. بہرحال اگر کوئی حکمراں ہو غلط بات کہے تو اس ممبر کی امانت کا تقاضا ہے کہ اس کو توجہ دلائی جائے. اگر شراب کی فیکٹری کی کھولنے کی اجازت دیتے ہو بھائی تو غلط ہے، خدا کا خوف کرو. اگر سود کا دھندہ تم جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہو تو غلط ہے، اللہ کا خوف کرو، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ کرو. دو باتیں میں نے اشارتاً کہی تو وہ بھی ہم یہاں بیان کریں گے. لیکن اگر آج وزیر اعظم ملک کا کہتا ہے تو چلو بہت اچھی بات ہے. مفتی سخی عثمانی صاحب کا بھی ایک چھوٹا سا میسج آیا، وہ ٹویٹر جو لوگ استعمال کرتے ان کو پتا ہے کہ چلو کبھی پہلی مرتبہ ملک کے کسی وزیر اعظم نے یہ بات تو کہی کہ پردے کے احکامات پر دین نے پردے کے احکامات کیوں دیے، دین کیوں فحاشی اور یعنی سے منع کرتا ہے، تو اس کی تائید تو ہونی چاہیے نا. کیوں، ہمارا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے کسی سیاسی جماعت یا حکمران کے ساتھ، ہمارا مسئلہ تو اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی تعلیم کے ساتھ ہے. اور یہ کتاب کہتی ہے تعاون علی البر والتقوی، ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. تو اگر وہاں سے کوئی غلط فیصلے صادر ہوتے اور دین کے خلاف بات ہوگی تو ہم اس کے خلاف یہاں بات کریں گے، اور وہاں سے کوئی خیر کی بات آتی تو ہم یہیں سے کھڑے ہو کر خیر کی تائید کریں گے. ہمارا مسئلہ نہ کرسی کا ہے، نہ ووٹ کا ہے، نہ نوٹ کا ہے، ہمارا مسئلہ تو اللہ کے دین کے ساتھ کمٹمنٹ کا ہے. اللہ ہم اس کی مزید توفیق عطا فرمائے. اب جو ہمارا سیکولر طبقہ، لبرلز اور این جی اوز والے اور والیاں اور باہر کی امداد پر اور ٹکڑوں پر پرلے والے اور کچھ میڈیا پر، وہ ایک کلپ مجھے بھی بھیجا گیا ذرا دیکھیں، بڑا انداز ہوتا ہے جناب گفتگو کرنے کا، اور ساری بات ہے ریٹنگ چاہیے بیچاروں کو، پیٹ پالنے کیا کریں، پیٹ کے مسائل بھی ہیں. تو دھڑلے کے ساتھ جناب یہ کیا جناب عمران خان صاحب نے بات کر دی، یہ کیا وزیر اعظم صاحب نے بات کر دی، اگر 2.5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس میں کون سا لباس کا مسئلہ آ گیا. یعنی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اس معاشرے میں، سارے نہیں، الحمدللہ سب مسلمان ہیں، 98% مسلمان ہیں، مگر کچھ وہ لوگ جو غیروں کے پروردہ ہیں یا جنہوں نے غیروں کو آئیڈیلائز کر رکھا ہے، بے خدا تہذیب میں پلے والوں کو جو آئیڈیل سمجھتے ہیں یا شاید ان کی امداد پر چلتے ہیں، تو وہ انہی کے گن گانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، سورہ نور کہاں لے کے جائیں گے، سورہ احزاب کہاں لے کے جائیں گے، نگاہوں کی حفاظت کا حکم، مرد اور عورت کے دائرہ کار کا الگ ہونے کا حکم، عورت کے لیے اور مرد کے لیے بھی، دونوں کے لیے احکامات ستر اور حجاب کے قرآن اور حدیث میں ذکر کیے گئے. پھر عورت کا اصل مقام، اس کا گھر بیان کیا گیا، وقرن فی بیوتکن، باہر نکلے تو پوری جلباب کے ساتھ بڑی چادر کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو پورا ڈھانپ کر نکلے، شریعت گنجائش دیتی ہے اس کی. قوام مرد کو بنایا ہے، کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی، عورت کو کیا تقریم دی گئی ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، باپ نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری، شوہر نہیں تو بیٹی کی ذمہ داری، وہ بھی نہیں ہے تو باپ کی ذمہ داری بن جائے گی یا بھائی کی ذمہ داری بن جائے گی، وہ نہیں تو باپ کی طرف سے مرد رشتہ دار کی ذمہ داری بنے گی، وہ نہیں تو ماں کی طرف سے مرد رشتہ دار کی ذمہ داری بنے گی، وہ نہیں تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری بنے گی، اسلامی ریاست اگر نہیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنے گی. اسی کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی ریاست، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں. یہ تکریم اسلام نے عورت کو عطا فرمائی. زندگی کی کسی ایک لمحے میں عورت پر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. اور اللہ اکبر کبیرہ، کہاں لے کے جائیں گے بی بی فاطمہ زہرا کی چادر کو رضی اللہ تعالی عنہا، کہاں لے کے جائیں گے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس کو، جو اس مقدس و پاکیزہ ترین گھرانے کی خواتین ہیں. اور آج اس ملک کے اندر کچھ لبرل قسم کے لوگ، سیکولر مائنڈیڈ اور کچھ میڈیا کے اینکر پرسنز پردے کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں. مرد عورت کے دائرہ کار شریعت نے علیحدہ علیحدہ متعین فرمایا، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ تو قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا تو بڑی بات ہے، جو چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ان پر بھی قرآن نے پابندی لگا دی. تو صحیح کہہ رہا ہے ہمارے وزیر، اس معاملے میں کہہ رہا ہوں صحیح کہا اس نے. اور غلط ہیں وہ لوگ جو اس کے ان باتوں کے مذاق اڑا رہے، معاذ اللہ، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اللہ کا کلام کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. موسیقی بھی حرام کر دی گئی اور شراب بھی حرام کر دی گئی، مرد عورت کا دائرہ کار الگ متعین کر دیا گیا، یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانوں میں عورت کو جو ہے کھلا کر کے پیش کرنا منع کر دیا گیا، مرد عورت کا الگ الگ دائرہ کار متعین کر دیا گیا، نکاح کو آسان کیا گیا ہے اور زنا کو مشکل کیا گیا ہمارے دین میں. مگر آج یہ جو باتیں کر رہے ہیں لبرل قسم کے لوگ، یہ سیکولر مائنڈیڈ قسم کے لوگ، یہ میڈیا کے کچھ افراد، اور اس طرح کی باتیں کر کے کیا چاہتے ہیں؟ نکاح کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں، زنا کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں. تو کیا مغرب کے معاشروں کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ جہاں انسٹیٹیوشن فیملی کا ختم ہو گیا، کبھی بارک حسین اوباما کو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں کہنا پڑتا شادیاں کرو گھر بناؤ، کبھی پچھلے بش کو کہنا پڑا تھا بش سینئر کو گھر بناؤ شادیاں کرو، کبھی کلنٹن کو کہنا پڑا تھا اگر نہیں کرو گے تو ہم جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بن جائیں گے، ان لوگوں کو کہنا پڑا ہے. تو آج یہ سیکولر مائنڈیڈ لوگ، لبرل قسم کے لوگ، یہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہاں کی تہذیب یہاں پر آئے، نکاح کا دروازہ بند ہو جائے، مقدس رشتے ختم ہو جائیں، چادر چار دیواری کا تقدس ختم ہو جائے، معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جائے. تو ظاہر بات ہے ہم ایمان والے تو گوارا نہیں کر سکتے اس چیز کو کہ کوئی کھڑا ہوگا پردے کے احکامات کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے، معاذ اللہ. پھر کیا ہوتا ہے جناب؟ جب کچھ ہوتا ہے وہی کچھ سخت ایکشن لینا چاہیے، تو ہم تو کہتے ہیں شریعت اور زنا کے بارے میں بھی سزائیں متعین کرتی ہے، صحیح مطلب پوری شرائط کے ساتھ اور وقت کی اتھارٹیز کو انفورس کرے وغیرہ وغیرہ. وہ تفصیلات اپنی جگہ. 100 کروڑوں کی سزا اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے 100 کروڑوں کی سزا ہے. شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا. آدمی کو خوف آ جائے اور یہ گندی حرکتیں چھوڑ دے. اس لیے باز آ جائیں لوگ. یہ پورا پیکج شریعت عطا کرتی ہے حیا کی حفاظت کے لیے, گھرانوں کی حفاظت کے لیے, نسلوں کی حفاظت کے لیے. اور جو لوگ پردے کے احکامات اور اس طرح کی باتوں کا مذاق, شریعت کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں, گویا کہ وہ کس کے ایجنڈے پر ہیں؟ شیطان کے ایجنڈے پر ہیں. اللہ کا ایجنڈ, اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ بے حیائی, فحاشی اور یعنی سے تمہیں اور زیادتی کے کاموں سے, منکرات سے روکتا ہے. ہر جمعے میں سورہ نحل کی آیت 90 بیان کی جاتی ہیں. اور شیطان کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ امرکم بالسوء والفحشاء, وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی دعوت دینا چاہتا ہے. تب ہم دیکھ لیں کون رحمان کی دعوت پر بات کر رہا ہے, کون شیطان کی دعوت پر بات کر رہا ہے. آگے یہی میڈیا ہے, مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے, جناب بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی, بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی. اور تم نے کیا کیا ہے؟ خود پورے معاشرے کو گندگی کا ڈھیر بنانے پر تلے ہوئے ہو. فلمیں, ڈرامے, ناچ گانے, ایڈورٹائزمنٹ, کہاں کہاں عورت کو ذلیل کر کے پیش نہیں کیا جا رہا. اس سب سے کیا کسی کے جذبات نہیں بھڑکتے؟ اگر معذرت کے ساتھ, انتہائی ادب کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ کر کسی کو کچھ نہیں ہوتا تو بھائی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے, کسی ماہر نفسیات کے پاس جائے, اپنا علاج کرائے کہ تو انسان ہے کہ نہیں. اللہ خالق ہے ہمارا, اسے پتا ہے کہ تم جب یہ معاشرے میں اس طرح کی گندی چیزیں پھیلیں گی معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنے گا. یہی میڈیا دن رات بیٹھ کر یہ فحاشی کو پروموٹ کرتا ہے, جس کو صحیح کہا وزیر اعظم نے, یہ فحاشی کو پروموٹ کرتا ہے, اوریانی کو پروموٹ کرتا ہے, بے پردگی کو پروموٹ کرتا ہے, مقدس رشتوں کی تذلیل کرتا ہے, نکاح کے پاکیزہ بندھن کی تذلیل کرتا ہے, طلاقوں کی باتیں دکھاتا ہے, خلا کی باتیں دکھاتا ہے, عدت کے احکامات کے مذاق اڑانے کی بات دکھاتا ہے, آزادی کے نعرے لگواتا ہے, نکاح کے بندھن کے بغیر تعلقات کی باتیں دکھاتا ہے. اس سب کے نتیجے میں کیا معاشرہ پاکیزہ بنیادوں پر استوار ہوگا؟ تقوی کے جذبات پیدا تو صحیح کا وزیر اعظم نے. اس معاملے میں, اس سبسڈے پر ہم 100% اس کے ساتھ ہیں. اور جو لوگ پردے کا مذاق اڑا رہے, شریعت کے احکامات کا مذاق اڑا رہے اور معاشرے کو پاکیزہ دیکھنا نہیں چاہتے, یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ شیطان کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ شیطان کے ایجنڈے کی بات کی جا رہی. حل یہی کہ بھائی مسلمان ہو, اسلام ہی میں ہمارے پاس حل ہے. اسلامی معاشرت جہاں نکاح کا پاکیزہ بندھن, جہاں مقدس رشتے, محرم نہ محرم کی تمیز کا معاملہ, محرم رشتے داروں کے ساتھ ذمہ داری ادا کرنے کا معاملہ, عفت اور پاکیزگی اور مرد عورت کا الگ الگ دائرہ کار کا معاملہ, مرد کو قوام بنایا جانا, عورت کو گھر کی ملکہ بنایا جانا, حال ایکٹیویٹی معاش کی مردوں کے حوالے, مستقبل عورت کے حوالے کیا گیا ہے. جہاں بچہ وہ پلے گا جس کو صحیح اقدار ملیں گی تو کل کا مجاہد بھی بنے گا, ڈاکٹر بھی بنے گا, انجینئر بھی بنے گا. یہ وہ پاکیزہ تعلیمات ہے جو اسلام عطا کرتا ہے. ہم اسی کی بات کریں, اس لیے کہ سیدنا عمر نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ, کپڑوں سے عمر کو عزت نہیں ملی ہے, عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے. اسلام لائیں گے, اسلام پر آئیں گے تو عزت ملے گی, ورنہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.